الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج ایک اہم اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ایک خاص پہلو پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو ہوگی. انسانی زندگی میں سفر کرنا ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر انسان کو پیش آتی ہے، اور محاورہ ہے، اردو محاورہ، کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر کامیابیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح یہ جملہ بھی مشہور ہے کہ 3 D's یعنی 3 D انسان کی معلومات میں اضافے کا بڑا ذریعہ ہے: ٹریول، ٹی وی یعنی الیکٹرانک ذرائع ابلاغ، اور ٹریڈ. ہم عموماً تجارت، سیر و سیاحت، اعزہ و اقربہ سے ملاقات کرنے اور خوشی غمی میں شریک ہونے، علم حاصل کرنے اور حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. ان میں سے بعض سفر فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض جائز ہیں، اور گناہ کے عمل کے لیے کیا جانے والا سفر یقیناً ناجائز اور گناہ ہے. مثلاً خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے چل کر مسجد میں آنے والے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا: من جاء مسجدی ھذا، جو شخص میری اس مسجد میں آیا، لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور صرف اس لیے آیا کہ وہ دین اور بھلائی کی کوئی بات سیکھے گا یا سکھائے گا. فہو بمنزلت المجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. اور یہ فضیلت مسجد نبوی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مساجد کے لیے. اسی طرح ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام من حجته، تام من حجته، فرمایا جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جانے کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے کسی ایسی مسجد میں جہاں اس کا دل ٹکتا ہے، وہاں جاتا ہے تاکہ خیر کی بات سیکھے، تو اس کا ثواب اس حج کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو. فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالی اسے جنت کی راہوں پر ڈال دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بہت توجہ طلب حدیث ہے، حضرت صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے اغدو عالما، یا تو عالم بنو یعنی علم والے بنو، او متعلما یا علم کے طلبگار بنو، طالب علم بنو سیکھنے والے بنو، او مستمعا یا کم از کم علم کی بات کو پوری توجہ سے سننے والے بنو، او محبا یا چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامسا فتحلکا، ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم سے اور علم والوں سے بغض و عناد رکھنے والے ہو، تمہارے دل میں علم سے اور علماء سے نفرت اور مجالس سے علم سے دوری کا خیال پختہ ہو جائے، یہ پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اسی طرح رزق حلال کی طلب اور اس کے لیے سفر یا محنت کو اللہ کے حبیب نے فرض قرار دیا ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کی طلب اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی پر بھی وہی اجر ملتا ہے جو فرض کی ادائیگی پر ملتا ہے. علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات اعلان نبوت سے پہلے پورے 12 سال تجارتی سفر کرتے رہے. آپ کا مال تجارت شام، یمن، حبشہ یعنی سمندر پار اور بحرین کی منڈیوں میں بکنے کے لیے جایا کرتا تھا. خود بنفس نفیس 2 مرتبہ شام تشریف لے گئے تجارتی سفر پر، اور حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پارٹنر تھا تجارت میں. نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے ایسے ہی تاجروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، جو شخص دنیا کو حلال طریقے اور حلال ذرائع سے کماتا ہے، اس کے لیے سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وتعففا عن المسئلتی، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچ جائے، وسعین علی عیالہ، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پر اور پرورش میں ان پر خرچ کر سکے، وتعطفا علی جارہ، اور اس لیے رزق حلال کماتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے پڑوسیوں کی، اپنے دوستوں کی، احباب کی مدد کر سکے، لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. یہ سفر بھی مبارک ہے. اسی طرح جس مسلمان مرد اور عورت پر شرعاً حج فرض ہو جائے اس کے لیے سفر حج پر جانا فرض ہو جاتا ہے. بچوں کی شادی، مکان کی تعمیر، اور ابھی وقت پڑا ہے ذرا عمر ڈھلنے دیں، یہ تینوں بہانے شرعاً ناقابل قبول ہیں. اس فرض سفر پر جانا اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا من لم تحبسه حاجۃ ظاہرۃ، جس آدمی کو کسی انتہائی ضروری کام او مرض حابس یا سفر میں رکاوٹ بننے والی بیماری او منع من سلطان یا ظالم حکومت نے سفر حج سے روک دیا ہے، یہ رکاوٹ نہ ہو، نہ انتہائی ضروری کام، نہ ایسی بیماری کے جس کی وجہ سے سفر کر ہی نہیں سکتا، اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی، اس کے باوجود ولم یحج، اس نے حج کا فرض ادا نہیں کیا اور حج کا فرض ادا کرنے کے لیے نہیں گیا، فلیمت انشاء یہودین او نصرانین، تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. کچھ سفر ایسے ہیں جو مستحب ہیں لیکن ان پر بھی بڑا اجر ہے. لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ایسے ہی اس پر بھی ذرا آپ کی توجہ ہو، ایسے ہی اپنے اعزاء اور اقارب، اپنے دوستوں اور احباب، یا کسی بھی مسلمان بھائی یا کسی محترم بزرگ شخصیت سے اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جانا، سفر کرنا اور ان سے جا کر ملاقات کرنا بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ما من عبد اتا اخاہ یزورہ فی اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے الا ناداہ ملک من السماء، تو آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے ان طبتا وطابت لک الجنہ، تمہیں خوشحالی کی زندگی مبارک ہو اور تمہیں جنت مبارک ہو. وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ عَبْدِي زَارَ فِيَّ وَعَلَيَّ قِرَاهُ، اور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی ہے کسی سے جا کر، اپنے بھائی سے، اپنے بزرگ سے، اپنے اعزاء اور اقارب میں سے کسی کے ساتھ، میری خاطر، کوئی دنیاوی مفاد درمیان میں نہیں ہے، تو اس کی مہمانی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. فلم یرض لہ بثواب دون الجنہ، اور جنت سے نیچے کوئی ثواب پر میں ثواب اس کے لیے پسند نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اسی طرح کچھ سفر اجر سے خالی ہیں، مثلا گناہ کے لیے سفر یا ممنوع سفر. یقینی بات ہے گناہ کے ارتکاب کے لیے گھر سے نکلنے والا اس کا سارا سفر گناہ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی پھٹکار اور لعنت سارے سفر میں اس پر جاری رہتی ہے. سفر کی مختلف نوعیتوں کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سفر کے کچھ احکام اور آداب خاص اہتمام کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، بس اس پر آپ کی توجہ میں چاہوں گا. اور یقین کیجئے کہ اگر ہم سفر کے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے سفر کریں تو سفر کا ایک ایک قدم عبادت بنتا چلا جائے، ایک ایک قدم عبادت بنتا چلا جائے.
اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ احکام سفر سے آگہی حاصل کرے اور دوران سفر ان احکام پر عمل بھی کرے. پہلی بات، سفر ہمیشہ بامقصد ہونا چاہیے، غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے. مجھے جب میرا موڈ ذرا اداس ہوتا ہے تو میں لانگ ڈرائیو پہ نکل پڑتا ہوں، لانگ ڈرائیو، اور جو ہی سفر کا مقصد پورا ہو گھر واپس لوٹا جائے. یہ بات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ارشاد مبارک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا، السفر قطعت من العذاب، سفر بھی ایک طرح سے ایک تکلیف دے سرگرمی ہے، ایک تکلیف دے سرگرمی ہے. یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، کھانے پینے اور سونے اور آرام کرنے کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا ہے. جس سکون اور اطمینان سے آدمی اپنے گھر کے بیڈ روم میں سوتا ہے، ہوٹل چاہے سیون سٹار ہی کیوں نہ ہو، یقیناً وہ راحت آپ کو میسر نہیں آئے گی. اور جو کھانا گھر میں پاکیزہ اور صاف ستھرا اور بہتر ملتا ہے وہ کہاں ملے گا؟ چنانچہ فرمایا، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ اَيْ حَاجَتَهُ فَلْيَعْجَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، تم میں سے جب کوئی اپنی سفر کی ضرورت پوری کر لے تو جلدی اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹے. غیر ضروری اور بے مقصد سفر سے اور سفر میں غیر ضروری اور بے مقصد رکنے سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے. سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں رہنمائی یعنی استخارہ اور خیر خواہوں سے مشورہ کر لینا یہ باعث برکت ہے. اسی طرح طویل عرصے کے لیے اگر جا رہا ہے تو وصیت لکھ دینا اور گھر والوں کی ضروریات زندگی کا مناسب بندوبست کرنا یہ ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کسی کے گناہگار ہونے کے لیے دیگر باتوں کے ساتھ یہی بات کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کی خوراک کا ذمہ دار ہے انہیں بر وقت خوراک مہیا نہ کرے. ہر صاحب خانہ کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ضروری اخراجات پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار سونے کا سکہ اشرفی، یا چلو ایک روپیہ ہم سمجھنے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں، ایک روپیہ وہ ہے جسے تو جہاد میں صرف کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خیر کے کاموں پر، مسجد مدرسے کی تعمیر پہ خرچ کرتا ہے. ودینار انفقتہ فی رقبت، اور ایک دینار اور اشرفی وہ ہے جسے تو کسی کی گردن آزاد کرانے پر خرچ کرتا ہے. دور غلامی کی بات اور آج کسی کا قرض ادا کرنے کی بات. ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک اشرفی وہ ہے کہ جسے تو کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک روپیہ یا اشرفی وہ ہے جسے تو گھر والوں کی حقیقی ضروریات پر خرچ کرتا ہے. اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ عظیم وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کیا ہے، جسے تو نے اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کیا ہے کیونکہ اس کا تو ذمہ دار ہے. حضرت عبداللہ بن سعود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق المسلم نفقتا علی اہلہ وہو یحتسبہا کانت لہ صدقۃ، اگر آدمی اپنے گھر والوں کی ضروریات پر اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے خرچ کرے ثواب کمانے کی نیت سے خرچ کرے
تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اللہ صدقے جیسا ثواب عطا فرمائے.
ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات سے مال خرچ کرنے کے حوالے سے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا غور کیجئے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا عندی دینار، سرکار اگر میرے پاس ایک روپیہ ہو تو میں اسے کیسے خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا انفقہ علی نفسک، سب سے پہلے اپنی ضروری، اپنی جو تمہاری ضرورت ہے اس پر خرچ کرو، ذاتی ضرورت پر خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس اگر اور بھی ہو تو فرمایا انفق ہو علی ولدک، اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس تو اور بھی ہے، انفق ہو علی اہلک، تو اپنے اہل و عیال اور کنبے کی ضروریات پر خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا میرے پاس اور ہو تو آپ نے فرمایا انفق ہو علی خادمک، اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کرو. ایک آدمی خیرات کر رہا ہے، اس کا ڈرائیور بھوکا مر رہا ہے، وہ دیگوں کی دیگیں دے رہا ہے اور ان ملازمین کو 4000 تنخواہ دے رہا ہے ماہانہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیا ہے؟ انفقہ علی خادمک. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات دنیا سے رحلت فرما ہو رہے ہیں اور آخری کلام، آخری کلام اللہ کے حبیب کی زبان پر جو ہے وہ ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا اور زیر دستوں کا خیال رکھنا، زیر دستوں کا خیال رکھنا. انفقہ علی خادمک، اپنے خدمت گاروں پر خرچ کرو. قال عندی آخر، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور بھی ہو.
معاف کیجئے، گلے کی خرابی کی وجہ سے ایک دوائی ایسی کھا رہا ہوں جس سے گلا خشک ہو جاتا ہے، بار بار بیٹھنا ذرا مشکل.
قال انت اعلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پھر تو بہتر جانتا ہے، جہاں سمجھے کہ زیادہ اجر ہے وہاں خرچ کر. میں عرض کر رہا تھا کہ طویل سفر پر جانے والے یا زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل و عیال کو الوداع کہے اور کہتے ہوئے اپنے کنبے اور گھرانے کے جو ضروری گھریلو اخراجات ہیں ان کا انتظام کر کے جائے. اسی طرح طویل سفر کے لیے جانے والا یا ملک سے مائگریٹ کرنے والا اپنے پاس موجود لوگوں کی امانتیں لوٹا کر جائے، اور اگر قرض اس کے ذمے ہے تو اس کی ادائیگی کا بندوبست کر کے جائے. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو لوگوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کی، یہ سنت ہے اللہ کے حبیب کی. اسی طرح دشوار گزار راستوں اور علاقوں میں جہاں لوگوں کی آمد و رفت محدود ہو، اکیلے سفر نہ کریں، کم از کم 3 افراد مل کر سفر کریں تاکہ قافلہ بن جائے. حضور نے فرمایا الثلاثۃ رکب، 3 سوار اگر ہوں تو وہ قافلہ بن جاتا ہے. اور فرمایا لو ان الناس یعلمون من الوحدتی ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ، اگر لوگ اکیلے سفر کرنے کی خرابیاں جان لیں جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کرے. ہاں اگر رات کا سفر محفوظ ہو اور خطرات سے خالی ہو تو پھر رات کو سفر کرنے کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. جب 3 یا اس سے زائد افراد اکٹھا سفر کر رہے ہوں تو اپنے میں سے کسی زیادہ جہاں دیدہ اور صاحب ادراک آدمی کو امیر بنا لیں جو راستے کے مشترکہ اخراجات اور فوری اہم فیصلے باہم مشورے سے کرے تاکہ سفر آسان ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خرج ثلاثه فی سفر, جب تین آدمی سفر پر نکلو فلیؤمروا احدہم, تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو. تین آدمی سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں تاکہ ان کا سفر محفوظ رہے, آسان رہے. سفر کے دوران قابل استعمال ضروری سامان ساتھ رکھ لیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا, اور زاد راہ ہمراہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی, خرچ ضرور ہمراہ لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں بھیک مانگنے سے بچنا ہے. فإن خیر الزاد التقوی, کیونکہ سب سے زاد راہ کی بہتری تقوی میں ہے, یعنی بچاؤ کا سامان بھیک مانگنے کی ذلت سے بچاؤ میں ہے. اگر ایمرجنسی نہ ہو تو سفر کے لیے جمعرات کا روز اور صبح کا وقت منتخب کرے. جمعرات کے روز صبح کے وقت روانہ ہونا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعرات کے روز سفر کیا کرتے تھے, بلکہ خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب قرار دیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صبح کے حوالے سے یہ دعا کی ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبحوں میں اپنی برکتیں ڈال دے. برکتوں کے دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں. جو دکان صبح گزرنے کے 6 گھنٹے بعد کھلتی ہے اللہ کی برکتوں سے محرومی کے دروازے تو ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں. اگر صبح سورج کے نکلنے پر کام کا آغاز ہو اور سورج کے غروب ہونے پر دکانیں بند ہو جائیں اور کام اختتام کو پہنچے تو آپ ذرا سوچئے کتنی آسانی ہو جائے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت گھر والوں, بھائیوں اور ساتھیوں سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے یہ دعا دے. یہ ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم, یہ مسنون دعا ہے. میں تمہارے دین, امانت اور اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور الوداع کہنے والے, سفر پر جانے والے کو یہ دعا دے زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک, تو سفر پر جا رہا ہے اللہ تجھے گناہوں سے بچائے اور تیرے گناہ اگر ہو جائیں تو معاف فرمائے. ووجہک الی الخیر حیث توجہت, اور تو جدھر بھی جائے اللہ کریم تیرا رخ خیر کی طرف ہی کر دے. سبحان اللہ, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا ان لقمان قال ان اللہ تعالی اذا استودع شیئا حفظہ, حضور حضرت لقمان کے قول کا حوالہ دے رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں حضرت لقمان یہ کہا کرتے تھے کہ جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے اللہ تعالی خاص طور پر اس کی حفاظت اور نگہبانی فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا سفر کرنے والے کو جو آپ سے الگ ہو رہا ہے فی امان اللہ کہنا, تو اللہ کی حفاظت میں, اللہ کے سپرد میں کر رہا ہوں تجھے, یہ تو اللہ کے حبیب کی تعلیم ہے. اور ٹیک کیئر کہنا, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھنا, اپنا خیال رکھنا.
یہ حضور کی نہیں، یہ تہذیب مغرب کی تعلیم. اور فی امان اللہ کہنے والے کو بیکورڈ اور ٹیک کیئر کہنے والے کو پڑھا لکھا سمجھنا، یہ ذہنی غلامی ہے. اور پتہ نہیں ہم استعمار کی ذہنی غلامی سے کب نکلیں. اسی طرح سفر پر جانے والے کو امام ضامن باندھنا کہ جاؤ سفر کے دوران امام غائب امام منتظر مہدی تمہارے ضامن ہوں گے. امام ضامن کا معنی کیا ہے؟ امام ضامن کا کہ جاؤ اس پورے سفر میں امام غائب سرہ من رہا میں غار میں جو 4 سال کی عمر میں چھپ گئے وہ تمہاری حفاظت کریں گے، سارے سفر میں تمہارے ضامن ہوں گے. یہ امام ضامن باندھنا شرک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے. فی امان اللہ کہنا، اللہ کے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم کہنا، یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل. میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ساتھ سفر شروع کر رہا ہوں، اس کی مدد اور نصرت مجھے شامل حال رہے. اے اللہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ راستہ کھو بیٹھوں یا کوئی مجھے غلط راہ پر ڈال دے. او ازل او ازل زے کے ساتھ، یا میں بہک جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے. او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کروں. سڑک پر جا رہا ہے اور راستہ اگر ذرا سا نہیں ملا، اندر ہی اندر گاڑی میں بیٹھا گالیاں دے رہا ہے. او یجہل علیہ، یا میرے ساتھ کوئی جاہلانہ اور نادانی کا رویہ اختیار کرے. اور ایک روایت میں او اظلما او اظلما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ دوران سفر کسی کی حق تلفی کروں یا کوئی میری حق تلفی کر. اگر مسنون کلمات نہیں یاد تو اردو میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بیٹھ جائیں تو الحمدللہ، اور جب پوری طرح بیٹھ جائیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ مسنون دعا پڑھنا حضور کی سنت ہے. اور اسی مسجد میں ہمارے ایک بزرگ جو پچھلے 25 سال سے اللہ کی توفیق سے جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، انہوں نے خود مجھے سنایا کہ مولانا میں پچھلے 25 سال سے اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، کہیں دور سے تشریف لاتے ہیں، اور میں گاڑی باہر کھڑی کرتا ہوں، گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ اور توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت الکرسی پڑھ کے میں بیٹھتا ہوں. اور گاڑی میں نے کھڑی کی سڑک کے بالکل ایک سائڈ پر، اور جب میں واپس گیا تو وہاں سے 100 گز دور گاڑی دوسری طرف کھڑی تھی. کوئی اس گاڑی کو چور پوری طرح سے کوشش کرتا رہا لیکن نہیں لے جا سکا، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت اسے مل سکتی. یہ خود انہوں نے مجھے سنائی بات. پھر 3 مرتبہ کہے الحمدللہ، اور 3 مرتبہ اللہ اکبر، یہ دعا بھی سنت ہے. سبحانک اللہم اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر رہا ہے، بلکہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ سوار ہیں، سفر کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے مسافروں کے آرام اور سکون کا خیال رکھیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی تلخی ہو گئی ہے تو اسے حوصلے اور صبر سے برداشت کرے. چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، تم نے اچھا سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى پاس والا پڑوسی جو تمہارے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ مکان کا پاس ہو بلکہ سواری میں بھی پاس ہو سکتا، دفتر میں آپ کی کرسی کے ساتھ دوسرے کی کرسی ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ دور والا پڑوسی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ اور ہم مجلس، طویل سفر کی رفاقت ہو اور ہم مجلس ہے تمہارے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مختصر سفر راہگیر میں جو تمہارے ساتھ ہے اس کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، سفر کرنے کے دوران اللہ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں اور ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، مظلوم کی پکار سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جب وہ پکار اٹھتی ہے تو عرش کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عرش اور اس کی دعا کے درمیان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالد علی ولدہ اور والد کی اولاد کے حق میں دعا، ان تین دعاؤں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سفر کے دوران اگر اونچائی آئی ہے، اوور ہیڈ برج آیا ہے یا کوئی پہاڑی علاقہ آیا ہے، تو اونچائی کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، ایسے ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر قدم پر اللہ اکبر کہنا، اور ڈھلوان شروع ہو تو سبحان اللہ کہنا، یا سیڑھیاں اتر رہے ہوں تو سبحان اللہ کہنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ یقین کیجئے مومن کے لیے اللہ نے نیکی کے کتنے راستے رکھے، وہ صرف سیڑھیاں چڑھتا رہے اترتا رہے، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا رہے، اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے رہے اس کے۔ بلکہ اس سے اگلی بات کہوں اور اس کو ذہن میں جگہ دو، ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ آؤ یار بازار میں نیکیاں کمانے کے لیے چلیں، میں کہا حضرت بازار میں نیکیاں؟ فرمایا ہاں، میرے آقا سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص بازار میں چلتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھتا ہے ہر کلمہ پورا مکمل پڑھنے کے بعد 1,000,000 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرمائے۔ مومن کے لیے تو راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ دوران سفر اگر تنہائی محسوس ہو تو یہ کلمات کہنا حضور کی سنت ہے، سبحان الملک القدوس رب الملائکہ والروح جللت السماوات بالعزت والجبروت، سبحان الملک القدوس، کم از کم یہ تو کہہ سکتا ہے آدمی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری پر سوار ہوتے وقت کبھی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اس نے نہ چاہا وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ اس سفر میں میں چاہتا ہوں کہ خیر اور نیکی اور بھلائی اور تقوی نصیب ہو اور بڑھتا چلا جائے. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور وہ کام کروں جو تجھے پسند. اللہم حبر علینا سفرنا هذا، اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اس کی دوریوں کو اور فاصلوں کو ہمارے لیے سمیٹ دے. اللہم انت الصاحب فی سفر، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل والمال، اور اہل و عیال کا نگران بھی تو ہی ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ سفر کی شدتوں اور سختیوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وکآبۃ المنظر، اور کسی بھی جگہ برے منظر کا سامنا کرنا پڑے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وخیبۃ المنقلب، اور ناکام واپسی ہو اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد، اور جب لوٹوں تو مال میں اہل و عیال میں اور اولاد میں برے حالات کا سامنا کرنا پڑے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ درس امت کو ہے، امت کو ہے یہ درس، امت کو ہے یہ تعلیم، امت کو ہے. سفر کے دوران اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھا جائے. اور سن لیجئے، شرعاً مسافر، وہ مسافر قصر نماز پڑھے گا، غور سے سنیے، جو اپنے گھر سے سفر کی نیت سے کسی ایسے مقام پر جا رہا ہو جہاں بسہولت پیدل چلنے والا 3 دن چل کر پہنچتا ہو. اور اس کا محتاط اندازہ اصحاب علم نے 78 کلومیٹر لگایا ہے، اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو، اسے مسافر کہیں گے، بشرطے کہ اس مقام پر جا رہا ہو جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے. اگر اس کا وطن اصلی ہے، یعنی جہاں پیدا ہوا اور وہاں اس کا گھر بھی ہے اور وہاں اس کا ساز و سامان بھی ہے اور وہاں جا کے رہتا بھی ہے، تو پھر چاہے 1 دن کے لیے بلکہ 1 نماز کے لیے بھی جائے گا تو وہاں پوری نماز پڑھے گا. خیر، یہ تو ایک تفصیل ہے، یہ مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے. ایسا مسافر چاہے گاڑی پر سفر کرے یا ریل پر سفر کرے یا ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرے، اس کے لیے اگر وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو 4 فرض رکعتوں والی نماز میں 2 فرض پڑھنا واجب ہے، واجب ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قصر کا حکم تو خوف کی حالت میں آیا تھا اور مشکلات جب دشواریاں ہوں، اب تو امن ہے اور سکون ہے. تو آپ نے فرمایا، صدقتم تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کا دیا ہوا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. فاقبلوا صدقتہ، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین و ابو بکر و عمر و عثمان کذلک، میں نے حضور کے ساتھ بھی سفر کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حضرت علی، حضرت سیدنا عثمان، ان سب کے ساتھ سفر کیا. 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز میں سنتیں پڑھنا اور فرض پڑھنا، اور وتر پورے پڑھنا اور عصر مغرب پوری پڑھنا، باقی جو ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اس میں 4 کو 2 پڑھنا واجب ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ منورہ سے نکلے، جب روانہ ہونے لگے، صلی الظہر بالمدینہ 4 رکعتیں، مدینہ منورہ میں تو 4 رکعتیں پڑھی. وصلی العصر بذی الحلیفۃ 2 رکعتیں، اور جب ذو الحلیفہ پہنچے تو چونکہ اس دور میں ذو الحلیفہ مدینہ منورہ سے 3 کوس دور تھا، اس لیے آپ نے، چونکہ سفر شروع ہو چکا تھا، یہاں 2 رکعتیں پڑھی. ذو الحلیفہ بئر علی کو کہتے ہیں، اور یہ اب مدینہ منورہ میں شامل ہو گیا ہے، یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ یا ذاتی گاڑی میں قیام کیے بغیر معذور آدمی کی بات نہیں کر رہا، جو صحت مند آدمی ہے، وہ اگر فرض میں قیام نہیں کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. اس لیے ٹرین اور جہاز میں بھی
اگر قیام کی اور قبلہ رخ متعین کرنے کی کوشش کرے اور ممکن ہو تو پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو دوبارہ لوٹا لینا واجب ہے.
جب وہ شہر یا بستی قریب آئے جہاں وہ جا رہا ہے تو اللہ کے حبیب سے اس بستی کے لیے دعا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں دعا کے اس جملے کو پر آپ کی توجہ چاہوں گا. حضور نے دعا کی، اسألک خیر ہذہ القریہ وخیر اہلہا وخیر ما فیہا، اے اللہ اس بستی کی اور بستی کے رہنے والوں کی اور جو کچھ یہاں ہے سب کی خیر کا میں تجھ سے طلبگار ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور بستی کے شر اور بستی والوں کے شر اور بستی کی ہر چیز کے شر سے اے اللہ سفر کرنے والوں کو بچائے رکھ. جہاں جا رہے ہیں اس بستی میں جب داخل ہوں یا شہر میں داخل ہوں تو اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس بستی میں ہمیں برکتیں نصیب فرمانا اور یہاں کے پھلوں سے ہمیں رزق عطا فرمانا اور اس کی وبا اور بیماریوں سے ہمیں بچانا اور ہمیں اس بستی والوں کا پسندیدہ بنا دینا اور یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارا پسندیدہ بنا دینا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. جب کسی کے، اب ذرا غور کیجئے، جب کسی کے گھر میں جائیں اور آپ نے جا کر وہاں ٹھہرنا ہے تو سب سے پہلے گھر والوں سے داخلے کی اجازت لیں، اور اگر خدا نہ اگر دروازہ کھلا ہے تو اندر جھانکنا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے. حضور نے فرمایا اگر اندر جھانکنے والے کی طرف کوئی اندر بیٹھا ہوا آدمی تیر پھینکے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تیر والے کا کوئی قصور نہیں، اس کا قصور ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اطلاع دے کر مہمان بنے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، خبردار اجازت لیے بغیر تم کسی کے گھر میں داخل مت ہو. وتسلموا علی اہلھا، جب جاؤ تو پھر اجازت مل جائے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم، اگر وہاں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہیں ہو سکتے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، یہ سورہ نور کی آیات ہے، اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ.
کوئی واپس کر کے ویکھے، ساری عمر وہ دن ناراضگی. خدا کے بندو، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو. جس گھر میں جائیں کوئی مناسب تحفہ لے کر جانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. گھر یا ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھ لی تو گھر میں یا کسی مسافر خانے میں جتنی دیر تک رہے گا نقصان سے بچا رہے گا. اللہ، مہمان کو میزبان کی اور میزبان کو مہمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انھا اولائے ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے تو مجھے شرمندہ نہ کرو، ان کے سامنے تو لا تخزون، میری بے عزتی نہ کرو. مہمان 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے سوائے اس کے کہ میزبان کا شدید تقاضا ہو. حضور نے فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے. فما بعد ذلک فهو لو صدقۃ، اگر اس کے باوجود مہمان ٹکی ہو گیا ہے تو جو اس کی خدمت کرے گا وہ صدقہ شمار ہوگا. مہمان واپسی پر میزبان کے کھانے میں نقص نکال کر غیبت کرنے سے باز رہے. شادی کے ہوٹلوں میں سے کھانا کھا کے جو لوگ نکلتے ہیں، ہوئے ہوئے کچھ نہ پوچھیے کیا صورتحال ہوتی ہے. مسلسل گناہ. حضرت ابو الحیثم فرماتے، حضور نے فرمایا کہ دعا دو ان گھر والوں کو. حضرت ابو الحیثم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی دعوت کی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا اپنے بھائی کو صلہ دو. یا رسول اللہ صلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے خیر و برکت کی اتنی دعا کرو تاکہ یہ خوش ہو جائے. یہ صلہ ہے. حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں حضور تشریف لے گئے, کھانا تناول فرمایا اور ساتھ ہی دعا دی افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ, دعا دی خیر و برکت کی دعا. اور مہمان کے آنے پر اور جب وہ رخصت ہو تو اسے رخصت کرنے کے لیے گیٹ تک جانا یا گھر سے باہر جانا, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. جاتے تو ہوئے, اس سنت سمجھ کر عمل کرو گے تو آپ کا ایک ایک قدم اللہ کے ہاں عبادت شمار ہو. رخصت کرتے وقت اس سے دعا کی درخواست کر, اس سے دعا کی درخواست کرنا جو جا رہا ہے سفر پر, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو روانہ کر رہے ہیں, حضرت عمر عمرے پر جا رہے ہیں, حضرت عمر کو روانہ کر رہے ہیں اور یہ جملہ ارشاد فرمایا لا تنسانا یا اخیا فی دعائکا و من دعائکا, اے میرے چھوٹے بھائی سفر پر جا رہے ہو ہمیں دعاؤں میں نہ بھول جانا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ساری دنیا کا سرمایہ ایک طرف اور یہ میرے آقا کا مجھے یہ کہنا یا اخیا, میرے چھوٹے بھائی مجھے اس پر جو راحت ہوئی ہے ساری دنیا کا مال و دولت ایک طرف. کیا پیار کا جملہ ہے. سفر سے واپسی پر گھر والوں کو آنے کی اطلاع دینا, خاص طور پر جبکہ طویل سفر سے واپسی ہو رہی ہو, یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گھر میں دو رکعتیں پڑھنا اور سفر سے واپسی پر قریبی مسجد میں دو رکعتیں پڑھ کر کچھ دیر بیٹھ کر پھر گھر میں آنا, یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تھا, جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مجھ سے فرمایا مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو. سفر سے واپس آنے والے کو سلام کرنا, اس سے مسافہ کرنا, گلے ملنا, معانکہ کرنا, اس کا آگے بڑھ کر استقبال کرنا اور اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو اس کا ماتھا چوم لینا, خوش آمدید کہنا, یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سفر سے واپسی پر اپنے گھر والوں کو دیکھتے تو یہ دعا دیا کرتے تھے اوبن اوبن, ہم لوٹ آئے ہیں, ہم لوٹ آئے ہیں, الى ربنا توبن لا یغادر علینا حوبن. طویل سفر سے واپس آئے ہوں تو عزیزوں کو اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلانا اور ان کی ضیافت کرنا یہ مسنون ہے, سنت ہے, لیکن ہر اچھائی میں معاف کیجئے ہم کوئی نہ کوئی خرابی اور برائی تلاش کر لیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, حضرت جابر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائیں ذبح کی دعوت پر جانے والوں کے لیے, تحفہ طائف ہمراہ لے جانا اور اسے ضروری سمجھنا یہ بہت نقصان دہ بات ہے, اس سے وہ دعوت اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس انداز سے اور ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم سفر کریں گے تو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے اور ایک ایک قدم مسلسل عبادت بنتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے.